بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 فروری 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں اتباع رسول کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس حوالے سے بھی میں نے مناسب سمجھا کہ ایک یاد دہانی اور نصیحت کی بات ہو کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میسج لوگوں تک پہنچ جائے کہ صرف حضور کی عظمت کا بیان ہی کافی نہیں ہے، آپ کی زلفوں کا، آپ کی خوبصورت آنکھوں کا بیان، آپ کے مناقب کا بیان، یہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے، عملی اعتبار سے ہمارے لیے اس میں کے تقاضے کیا ہیں، اگرچہ ان موضوعات کے اوپر باتیں ہوتی بھی رہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماہ ربیع الاول خاص طور پر اگر اس سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ ہماری جو نسبت ہے محبوب رب العالمین کے ساتھ، رحمت للعالمین کے ساتھ، اس کو اثر نو اجاگر کیا جائے اور عملی تقاضوں کا بیان کیا جائے تو یقیناً مفید ہے. باقی یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جہاں تک 12 ربیع الاول کی تاریخ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ یہ بات کہ 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال تھا. مجھے اپنے اگر بچپن کی میں بات کروں، 7ویں 8ویں 9ویں کلاس میں، اس وقت تک یہ عید میلاد النبی کے اتنے ہنگامے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ تو اصل میں اہل تشیع کے جو جلوس نکلتے ہیں اسی کا توڑ جو ہے ہمارے ہاں جذبات اور محبت اور عقیدت میں اس اعتبار سے نکالا گیا، ورنہ اس وقت جو چھٹی ہوا کرتی تھی 12 ربیع الاول کی وہ 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی. تو گویا کہ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی ایک ڈائلیما ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ کو، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امت اس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے، جس کو عید کا نام دے دیا گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، میسیجز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے آپ تک وہ تمام میسیجز پہنچتے رہے. اب جو جدید تحقیق ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، تو اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا تھا، اور پچھلے دنوں ایک مضمون بھی میں نے پڑھا اسی موضوع پر، کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام دشمن کچھ عناصر ہیں کہ جن کی بہت سوچی سمجھی سازش ہے کہ حضور کے یوم وصال کو جو ہے عید کا دن بنائیں، ایک دوسرے کو تہنیت اور مبارکباد دیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال ہے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ماہ مبارک جو ہے اس حوالے سے یقیناً مفید ہے کہ اس میں حضور کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس کو اثر نو ہم تازہ بھی کرتے ہیں اور اجاگر بھی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے امتی کی، ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً یہ نسبت جو ہے بہت، جسے آپ کہیے، یہ بہت اعلیٰ بھی ہے، بہت مکمل بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ رشد و ہدایت قائم فرمایا تھا حضرت آدم سے، اس سلسلے کی آخری کڑی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب قیامت تک کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آنا، اور ہماری نسبت اس نبی اور رسول کے ساتھ ہے جو آخر المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اتباع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے ہاں عام طور پر ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ اتباع اصل میں حضور کا عام زندگی کے معمولات میں، حضور نے جن باتوں کا حکم دیا جن کا تعلق ہماری عام زندگی سے ہے، عام معمولات سے ہے، اس پر عمل کرنا اتباع رسول. لیکن یہ کہ اس کے کتنے گوشے اور ہیں کہ وہ سنت کے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آغاز وحی سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات دنیاوی کا آخری لمحہ، جس دھن میں اور جس لگن میں اور جس محنت میں حضور نے بسر کیا، وہ سنت کیا تھی؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس قرآن کی بنیاد پر ایک انسانی معاشرے کو بالفعل قائم کر دینا. جیسا کہ ایچ جی ویلز نے کہا تھا اپنی اس شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں، دی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، یہ دو کتابیں اس کی ہیں، اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا. اصل فضیلت تو وہ ہے نا کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دے، الفضل ما شہدت به الاعداء. خود کرسچین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا ہے، اس سے اوپر تو آپ کسی مقام کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن خود اس نے لکھا ہے کہ جہاں تک موعظ کا معاملہ ہے، موعظہ حسنہ کا معاملہ ہے، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بہترین موعظ موجود ہے. پہاڑی کا واعظ ہے، جیل کا واعظ ہے، کتنے ہی موعظ موجود ہیں. آپ آدمی اگر بائبل اٹھا کر پڑھ لیجیے، انجیل کا مطالعہ کیجیے، موجود ہیں، جسے آپ کہیے دل میں اتر جانے والے موعظ. لیکن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جہاں تک ان موعظ کی بنیاد پر کسی انسانی معاشرے کو قائم کرنے کا معاملہ ہے، وہ تاریخ انسانی میں صرف ایک دفعہ ہوا، اور وہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے کہ عظمت تو یہ ہے نا. باقی یہ کہ افلاطون نے بھی ایک نظریہ دیا تھا، یوٹوپیا جسے کہا گیا، خیالی جنت ہے، ایک دن کے لیے بھی وہ نظام جو اس روئے عرضی پر کہیں قائم تو نہیں ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کے علم بردار تھے، آپ نے بالفعل اس کو قائم فرمایا، اور خلافت راشدہ میں جس طرح یہ دین، جسے واقعتاً دین کہتے ہیں، جس طرح پھیلا، اس کا معاملہ آپ کے سامنے. تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی فضل اور خصوصی رحمت اور خصوصی شفقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اصطلاح قرآن میں کئی مقامات پر آئی، الرسول النبی الامی، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیثیت بحیثیت رسول، اور پھر انبیاء کی جماعت میں سب سے ٹاپ پر ہے، الرسول النبی الامی، اور امی کسے کہتے ہیں جس نے دنیوی تعلیم حاصل نہیں کی، اگرچہ حکمت اور دانش اور دانائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم و فراست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، دنیاوی علم اس کے کہیں قریب بھی نہیں، لیکن جسے ہمارے ہاں عام طور پر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الف با تا اور اس طرح پڑھنا سیکھنا، جس طرح آپ حضرات نے بھی سیکھا میں نے بھی سیکھا، یہ تعلیمی جو مدارج ہیں جو مراحل ہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئے، اور ایک امی کی نسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ام القرا کہا جاتا تھا مکے کو، تمام بستیوں کی ماں، بیت اللہ وہاں موجود ہے، ام القرا، تو ان نبی الامی کے وہ نبی کے جن کا تعلق ام القرا سے ہے، مکہ کی سرزمین سے، یہ شے بھی مراد لی گئی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کے جن کے ذکر کو تم لکھا ہوا پاتے ہو تورات اور انجیل میں، یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اب تو اس کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، آپ کی آمد کی جو پیشین گوئیاں ہیں، نہ صرف یہ کہ حضور کا معاملہ بلکہ وہ کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، صحابہ کرام کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود تھا، 10,000 قدوسیوں پر مشتمل ایک جماعت جب غلبہ حاصل کرے گی، 10,000 کی تعداد کہاں سے آگے تورات میں، اس زمانے میں تو اتنی تعداد اور وہ لشکر اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو گویا کہ وہ پیشین گوئی یا وہ شے کہ جو لکھی ہوئی موجود تھی تورات اور انجیل میں اس کا ظہور ہو گیا، 10,000 قدوسیوں کی جماعت، اور کسی خون خرابے کے بغیر جو ہے، جسے آپ کہیے کہ ان کا دار الخلافہ فتح ہو گیا، تو الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اب دیکھیں یہاں سے وہ شے شروع ہوئی جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، اس آیت کے شروع میں کہا گیا وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں ہمارے رسول نبی امی کا، وہ اتباع کس شے میں، آیا صرف جو روزمرہ کی کچھ معمولات ہوتے ہیں کہ مسواک کرنی چاہیے، جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں اندر ڈالنا چاہیے، مسجد میں داخل ہوئے صرف دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر جائے بایاں نہ جائے، پانی پینا ہے تو آپ بیٹھ کر پیجئے، کچھ اور آداب بھی، آیا صرف اسی لیے حضور کو بھیجا گیا تھا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ فریضہ تھا، کار رسالت کی ایک ڈائمنشن ہے کہ جو امر دیتے ہیں حکم دیتے ہیں معروف شے کا، اور روک دینے والے ہیں استیصال کر دینے والے ہیں کس شے کا، منکرات کا، معروف وہ شے جو جانی پہچانی ہے، خیر نیکی کے کام، پن کے کام، چیریٹی کے کام، یہ الگ بات ہے کہ خدمت خلق کا تصور ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی یہ بنیادی ضرورتیں آپ پوری کر دیجئے، لیکن اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورتیں جن کی پوری کی جا رہی ہیں وہ بگٹر جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، کہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی وقفہ ہے، یہاں تو آپ نے کچھ کاشت کرنی ہے، کوئی محنت کرنی ہے، کوئی بیج ڈالنا ہے، پھل اور فصل جو ہے وہ تو آپ کو آخرت میں حاصل ہوگی، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، تو خدمت خلق کا یہ تصور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی کی زندگی کے بعد کے دور میں بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے، کہ جس کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک الاؤ روشن ہے اور تم اندھے اور بہرے ہو کر اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں اس میں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی خدمت خلق کی چیزیں کہلاتی ہیں، جس میں بیماروں کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کر دیا ہے، کوئی سرائے قائم کر دی ہے، کوئی ویلفیئر کا آپ نے کام کر دیا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو حضور کی زندگی میں نظر آئیں گی، لیکن اس کے بعد آغاز وحی کے بعد جو ٹاپ پر چیز نظر آئے گی، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، سورۃ تحریم کی وہ آیت بلکہ پہلا حصہ میں آپ کو سنا دوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے وہ شخص کے جس کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے ہے، میں اور آپ اس میں شامل ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، تو پھر گویا کہ ٹاپ پرائیورٹی حضور کی کیا تھی؟ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا. اور جس کے لیے حضور نے مثال کیا دی کہ آگ کا ایک الاؤ روشن ہے اور تم بگٹوٹ اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو. ظاہر ہے کہ خواہشات نفس ہیں, اینیمل انسٹنکٹس ہیں, حیوانی جبلتیں, حب مال ہے, حب دنیا ہے, یہاں کی چمک دمک ہے, یہاں کی رانائیاں ہیں, یہ تمام چیزیں اپنے اندر بڑی اٹریکشن رکھتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر انسان کی نگاہوں سے آخرت اوجھل ہو جائے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کثرت اور بوتاد اور روپے پیسے کی اور مال و دولت کی اور جاگیری کی, یہ تمہیں بالآخر قبر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے. اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلی گئی تھی تو موسم تھا خزاں کا, اب تو عمل کا دروازہ بند ہو چکا, اب تو قواب مزمن ہو چکے ہیں, اب تو ہمت نہیں ہے. جو اصل دور کا نوجوانی کا جس میں انسان کے آرزو اور تمنائیں جوان ہوتی ہیں, امنگیں ہوتی ہیں, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ مادہ پرستانہ ماحول جو ہے اس آرزو کو, اسلام کے لیے جو انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, جو تمنا ہونا چاہیے, اس کو ختم کر دیتی ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب اسی کسوٹی پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں, جہاں تک نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کا تعلق ہے, بعض و نصیحت ہے, دعوت و تبلیغ ہے, یہ شے تو وہ ہے کہ جس میں انسان کو کوئی قربانی دینی نہیں پڑتی, بلکہ مدرس قرآن ہے اور آپ کا بڑا غلغلہ ہے تو آپ کے لیے تو جو ہے بہترین ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, گرے میں ہار ڈالے جائیں گے, مختلف محافل میں آپ سے جو ہے خصوصی خطاب کے لیے آپ کو بلایا جائے گا. یا تو گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اعتبار سے لوگوں کے لیے بڑی اس میں ایک اٹریکشن بھی ہے, لیکن یہ معاملہ صرف امر بالمعروف کی حد تک. نہیں عن المنکر کا اگر آپ فریضہ انجام دیتے ہیں تو یہاں مخالفتیں ہوں گی, یہاں آپ کے اپنے جو خونی تعلقات ہیں, سگے بھائی آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے. کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, زمانہ اتنی ترقی کر گیا, آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور تم بات کرتے ہو آج سے 1400 برس پہلے کے نظام کی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس زمانے میں, یہ غالباً 71 یا 72 کی بات ہے, جبکہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی چل رہی تھی اور بھٹو صاحب کی آمد آمد تھی. اس موقع پر والد محترم اس کے راوی ہیں, وہ خود بتاتے ہیں, انہوں نے خود سنا کہ کسی ایک محفل میں موجود تھے تو وہاں ایک نام نہاد مسلمان, اب جو آگے اس کا فقہ میں آپ کو سناؤں گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے اسلام کی حقیقت ہے کیا. اس نے یہ کہا کہ ہمارے لیے فاطمہ بنت محمد کوئی اسوا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ, ہمارے لیے اسوا ہے فاطمہ جنہ. ٹھیک ہے فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی ہوگی, حجاب لیتی ہوگی, فاطمہ جنہ پردہ نہیں کرتی. آج کا دور اس کا متقاضی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. تو معلوم ہوا کہ وہ شے کہ جو قرآن کی بنیاد پر ہے, ستر و حجاب کی پابندی کہاں ہے؟ قرآن بھی موجود ہے. فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, ایک شخص ہے کہ جو اپنی سستی کو, اپنی کم کوشی کو, اپنی غفلت کو تسلیم کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس طرح بباغ دہل جو ہے جسے آپ کہیے اس کا انکار تو نہیں کرتا. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ فاطمہ بنت محمد کی بجائے ہمیں فاطمہ جناح کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے, تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فقط ضل ضلالا بعیدا, بڑے دور کی گمراہی میں جا پڑے. تو یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ جو ان کو معروف کا حکم دینے والے ہیں اور منکرات سے روک دینے والے ہیں, بدی کا استیصال کرنے والے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک دعوت و تبلیغ اور اچھی بات, واعظ, نصیحت, خیر کا کلمہ کہنا, قرآن کی اور دین کی شریعت کے بھی وہ حصے صرف لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جن پر عمل کرنا جو ہے انسان کے لیے کچھ بہت سہولت کے ساتھ ہو جائے, لیکن جہاں تک معاملہ آ جائے گا محرمات کا, شریعت میں حرام و حلال کا, نہیں عن المنکر کا, تو وہاں اپنے ہونٹوں کو سی لینا, یہ وہ شے ہے کہ جو قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے جہاں امر بالمعروف موجود ہے پیرلل ذکر ہے نہیں عن المنکر کا، ورنہ وہ وادی تو بڑی سرسبز ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو بڑا ویلکم کیا جائے گا، محافل کا آپ سے افتتاح کرایا جائے گا، بڑے نذرانے آپ کو پیش کیے جائیں گے، بہترین دعوتوں کا انتظام ہو جائے گا آپ کے لیے، ہاں خیر کی بات کہو، لیکن جب آپ منکر کیا استیصال اور منکر کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ شے کسی طرح قابل برداشت نہیں، نہ معاشرے کے لیے، نہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے قریب ترین کے جو تعلق دار ہیں، خونی رشتے، وہ بھی آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے. یا امرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، پھر تازہ کر دیجئے ذہن میں. من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ کسوٹیاں ہیں، اور کسوٹی کس شے کو کہتے ہیں؟ جس پر آپ اپنے آپ کو پرکھیے، میں اپنے آپ کو پرکھتا ہوں. کھلی آنکھوں ہم دیکھتے ہیں کہ منکرات فروغ پا رہے ہیں، گھر گھر منکر پہنچ گیا. جو حضور نے کہا تھا نا قیامت کے قرب، قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ ہر گھر میں کوئی ناچنے والی موجود ہوگی، ناچنے والی فزیکل موجود نہیں ہے تو آپ کے کتنے چینل ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں. تو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، اگر اس کے پاس طاقت موجود ہے، قوت ہے، اختیار ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کو روک دے. فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مخالفتیں جو ہیں اس کو مول لینے کا انسان میں یارہ نہیں ہے، تو زبان کو استعمال کرے اس منکر کے خلاف. فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، زبانوں پر تارے لگا دیے گئے، اور کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ زبانوں کو جو ہے گدی سے کھینچ لیا گیا، کلمہ حق کہنے کی پاداش ملا، تو کم سے کم یہ کہ دل میں اس منکر کے خلاف جذبات کو پالتا رہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اپنی زبان کو استعمال کرے گا اس منکر کے خلاف، اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، طاقت دے، اختیار دے، تو اس طاقت اور اختیار کی بنیاد پر اس منکر کے خلاف کھڑا ہوگا. اور آگے حضور نے فرمایا، یہ نہیں عن المنکر کا چیپٹر ہے نا، فما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اگر یہ بھی نہیں ہے، کسی برائی اور منکر کے خلاف دل میں بھی جذبات موجود نہیں، تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچا. اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، آیا گھٹنوں تک پانی ہے، یا کمر تک آ گیا، یا گردن تک پانی میں دھسے ہوئے. یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے اور منکرات کا استیصال کر دینے والے، روکنے والے. اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آج اب کسی وقت کی کہی ہوئی کوئی بات انسان کے دل میں جادوزی ہو جائے اور اس کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو جائے. اوحى الله عز وجل الى جبرائيل ان اكلم مدينه كذا وكذا باهلها، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کے رہنے والوں پر وہ بستی الٹ دو. عذاب خداوندی کا حکم، قرآن میں بھی ذکر ہے نا، والمؤتفقات، وہ بستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دیا، خاص طور پر صدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں، جہاں وہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور بدترین قسم کے سیکشوئل پرورشن میں وہ مبتلا ہوئے تھے، ان بستیوں کے بارے میں، والمؤتفقات اهوا، وہ غارت کر دی گئیں، نیست و نابود کر دی گئی، تلپٹ کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں پر اس بستی کو پلٹ دو. حدیث کے الفاظ ہے قال فقال، حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کیا، ان فیہا عبدک فلان لم یحسک طرفۃ عین، اے پروردگار، اس بستی میں تو ایک ایسا عابد اور زاہد اور نیک اور متقی اور اللہ والا بندہ موجود ہے کہ جس کی زندگی میں گناہ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. لم یحصی کا طرفت عین، پلک جھپکنے کی دیر بھی اس نے کبھی گناہ میں بسر نہیں کی. والد محترم جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو عام طور پر کہتے تھے کہ یہاں یہ تصور کیجئے کہ حضرت جبرائیل کو کرائے کے وکیل نہیں تھے، اور جو بات وہ پیش کر رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو کہیں کوئی امکان ہے کسی غلط بیانی کا یا خلاف حقیقت کسی بات کے بیان کرنے کا؟ ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، کہ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جس نے کبھی ایک لمحہ ایک ثانیہ بھی گناہ میں بسر نہیں کیا. حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقلبھا علیہ وعلیہم، پہلے اس بستی کو الٹو اس شخص پر اور پھر دوسروں پر. بہت بڑا سوال ہے. ہمارے ہاں جو عبادت ریاضت اور تقویٰ کا ایک تصور ہے، انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ تزکیہ کرتا رہے، مانجتا رہے اور معاشرے سے بالکل بے پرواہ، اللہ کے حدود جو ہیں وہ پاؤں تلے روندی جا رہی ہوں، حدود اللہ کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہوں، ناموس رسالت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، اور یہ شخص مست ہے اپنے ذکر و فکر میں، اپنی تہجد میں، اپنے اذکار میں. اسلام اس شے کو کیا بقیار قرار دیتا ہے اس کو نوٹ کیجئے. اقلبھا علیہ وعلیہ، پہلے الٹو اس بستی کو اس شخص پر اور پھر دوسروں پر. اور اس کا جرم کیا تھا؟ ان وجہہ لم یتمع فی ساعت قط، اس لیے کہ یہ مشغول رہا اپنی اسی عبادت میں اور چلوں میں اور ریاضتوں میں، اور اس کی نگاہوں کے سامنے میری حدود کی، میری شریعت کی دھجیاں میں کھیلی جاتی رہی، پاؤں تلے رودا جاتا رہا، اور اس کے اعصاب پر جو تک نہیں رہی. گویا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا مجرم یہ ہے. ہمارا دین ایک ڈائنیمک تصور رکھتا ہے، وہ بدھ مت کے بخشیوں کا ایسا تصور کہ بس اپنے آپ کو ماجا لگاؤ، اپنا تزکیہ کرتے رہو، جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیاز اگر آپ حاصل کر لیں تو پیاز کا ایک چھلکا اتاریں گے اگلا چھلکا موجود ہے، اگلا اتاریں گے اس سے اگلا موجود ہے، اگلا اتاریں گے اس سے اگلا موجود ہے. تو انسان کبھی معصوم من الخطا تو بن نہیں سکتا نا. یہ خطائیں ہیں، یہ گناہ ہیں، اس کے کئی کئی پرت موجود ہیں. اپنی زندگی سے ایک گناہ آپ نے دور کیا، فوراً آپ کی توجہ دوسرے گناہ کی طرف ہو جائے گی، یہ بھی تو موجود ہے. اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو اگلا گناہ سامنے آ جائے گا، یہ اس اعتبار سے بھی میں بہت پیچھے رہ گیا. فلا تزکو انفسکم، قرآن میں کہا گیا صرف اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ ماجہ نہ لگاتے رہا کرو، یا اپنے تزکیہ نفس کا جو ہے وہ گویا کہ اس کی پرچارک بن کر کھڑے نہ ہو جاؤ. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے. اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ملمہ کاری قسم کی جو ہے نیکیوں کے خلاف اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے. تو اتباع رسول میں سب سے پہلی شے کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اسی رستے کے مسافر بن جاؤ. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائی بھی اور یہودی بھی خوب پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دو مقامات پر قرآن میں موجود ہیں کہ اس طرح پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر ایمان کیوں نہیں لائے، لیکن یہ کہ ان کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، اور پھر دین کے نام سے جو خرافات انہوں نے اپنے دین میں شامل کر لی تھی، حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، گویا کہ حلت و حرمت یا تحریم و تحلیل یہ اختیار ان نے اپنے جو زعامات ہیں جو یہودی علماء ہیں ان کے ہاتھ میں تھا. آیات کو سیاق و سباق کے الگ کیا, اس میں تحریف کر دی, معانی کے اندر جو ہے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا, الفاظ وہ استعمال کیے جس کو زبان ذرا تھوڑی سی اگر آپ چینج کر کے کریں گے تو وہ کہیں گے کہ کچھ اور مفہوم تھا, جس طرح یہودی آیا کرتے تھے, بلکہ ان کے دیکھا دیکھی منافقین بھی انہوں نے بھی شروع کر دیا جب حضور کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے, تو بجائے اس کے کہ راعنا کہیں کہ حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائے, میں بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال ہے, میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, راعنا کہہ دیا کرتے تھے, ذرا تھوڑی سی زبان میں لوچ کی, رائی کے بجائے راعنا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے چرواہے, اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, دیکھو ہم نے حضور کی محفل میں حضور کو کیا کہہ دیا. یہ تمام خباثتیں جہاں یہود اور نصارہ نے کی تھی, وہاں منافقین بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, طیب اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دینے والے, اور الخبیث نجس اور ناجائز اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دینے والے, وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ طوق اور بیڑیاں جو انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں دین کے نام پر, بدعات رسومات. اور اس بات کو نوٹ کیجئے, حضور کی حدیث ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت امت مسلمہ پر بھی ایک دور آ کر رہے گا جبکہ وہی ضلالتیں گمراہیاں جن میں بنی اسرائیل یہودی جن میں مبتلا ہوئے تھے, میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے. اس حدیث میں آگے الفاظ جو وہ لرزا دینے والے ہیں, حضور نے فرمایا اگر پہلی اقوام میں بنی اسرائیل میں کوئی شخص ایسا تھا کہ جو گوہ کی بل میں گھسنے کی کوشش کی اس نے, تو میری امت میں بھی پیدا ہو گیا ہوگا. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا اور ان میں اگر کوئی شقی اور بدبخت تھا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا, میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے. تو وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وہ طوق اور وہ بیڑیاں, وہ رسومات کا اور خرافات کا ایک تومار جو ہمارے ہاں بھی موجود ہے. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے, وہ ایک فنکشن کو کتنا طویل کر دیا جاتا ہے, کہیں بات پکی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی سیلیبریشن ہو رہی ہے, پھر منگنی کی کوئی ہو رہی ہے, پھر تاریخ درجنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ کل کا کل بوجھ پڑتا ہے لڑکی والوں پر. 50 مہمان آ گئے, 100 مہمان آ گئے, اب بات پکی کرنے کے لیے 25 جا رہے ہیں, اب فلاں شے ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے, مائیوں ہو رہی ہے, کہاں سے آ گئی چیزیں؟ کیا اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے؟ وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود, ہماری تمدنی جو بھی یہ رسومات ہیں جو چلی آ رہی ہیں یہودیوں سے یا ہندوؤں سے نہیں ہوئی ہیں. وضع قطع ہماری انداز نشست و برخاست ہے, ہمارا لباس ہے, ہماری شکل و صورت ہے, یہ نصارہ سے نہیں ہوئی. وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود, اگرچہ شعر اصل میں یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ, لیکن تم میں کون شامل ہے؟ میں بھی تو شامل ہوں نا اسی میں, یا جو شخص بھی یہ شعر پڑھ رہا ہے وہ بھی تو اس میں شامل ہے, امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے نا. تو وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اب اس آیت کا جو آخری حصہ اس کو نوٹ کیجئے, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جس طرح وہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مسلمانوں پر قرآن حکیم کے 5 حقوق ہیں, دل کے یقین والا ایمان ہو اس کتاب پر کہ اللہ کا کلام ہے, اس کی تلاوت اس کو پڑھنا معمول بنائے, اس کے لیے تجوید ہے, اس کے لیے حفظ ہے, اس کے لیے اچھی آواز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا ہے. حضور نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو شخص قرآن کو اللہ نے اگر اسے اچھی آواز دی ہے, اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا پھر ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. تو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا, اس کا اثر کیا ہوگا کہ خود آپ کے دل میں بھی اترے گا, سرایت کرے گا, اور سننے والا بھی اسے متاثر ہوگا. پھر یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے, اس کو پر غور و فکر کرے, اور پھر یہ تمام چیزیں کس لیے؟ ایسے کہ قرآن تو اصل میں ہدایت ہے اور ہدایت پر عمل کرنا لازم ہے, ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے. اور پھر آخری درجے میں یہ کہ جس قرآن کے, جس کلام اللہ کے تم امین ہو, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. قرآن کے حوالے سے یہ وہ شے ہے جو ہم نے بہت اس کے لیے اللہ تعالیٰ جزا دے اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے والد محترم کو. ہماری یہ تحریک جو ہے انجمن خدام القرآن ہو، قرآن اکیڈمی ہو، رجوع القرآن کی تحریک ہو، حضور کی اس حدیث کو ہم نے کتنا پھیلایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چار حقوق کا ذکر کیا گیا. فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول پر ایمان لائیں گے، یہ ایمان ہے دل کے یقین والا ایمان، صرف ایک عقیدہ اور ڈوگما نہیں کہ جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا. اگر مانا ہے حضور کو اللہ کے رسول ہیں تو اس ایمان کا تقاضا کیا ہوگا؟ کہ تمہارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو. اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا. سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تو اس کے لیے تو ایک ہی اس کی کسوٹی ہے، میرا اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کے لیے تو ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو. نہ صرف یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کون شخص ہے کہ جس سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا؟ کلو بنی آدم خطا ہوں، لا علمی میں ہے، جہالت میں ہے، کہیں جوش انسان کے اندر کوئی جذبات کا ریلا ایسا آیا کہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا. صدق دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو فالذین آمنوا بھی، تو حضور پر ایمان، اگر واقعتاً ایمان ہے تو لازماً نتیجتاً انسان کے اندر اتباع پیدا ہونا چاہیے. ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت رب، اللہ کی بندگی. کتنے ہی مقامات پر قرآن میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو. اللہ پر ایمان کا لازمی نتیجہ تو یہ ہوگا. اور عبادت کے دو ارکان ہیں، اطاعت اور محبت. یہ دونوں چیزیں جمع ہوں اللہ کے لیے تو یہ عبادت ہے. فرما برداری، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنا، اور اس میں اللہ کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ بھی موجود ہو، یہ عبادت ہے. یہی دونوں چیزیں اگر اللہ کے رسول کے لیے جمع ہو جائیں، وہی اطاعت ہے، وہی محبت ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کے لیے ہے تو یہ اتباع ہے. حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کا اتباع لازم ہے، اطاعت اور محبت. اور ان دونوں چیزوں کو حضور نے اپنی دو احادیث میں جمع کیا. حضور نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اطاعت مکمل ہو گئی یا نہیں؟ تابع ہو جاؤ اس کے، فرما برداری اختیار کرو اس کی. اللہ تعالیٰ زمین پر خود اتر کر تمہیں حکم نہیں دے گا، اس کے نمائندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر فرما برداری بدرجہ عدم موجود نہ ہو. اور دوسری حدیث میں حضور نے بالکل وہی انداز اختیار کیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ترین نہ بن جائے. اس کے سوٹی پر کون پورا اترے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے کہیں تخلیہ تھا تو یہ کہا تھا کہ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو ظاہر ہے یہاں محبت کا جو معیار ہو سکتا ہے کہ مجھے ہر شخص سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں، اپنے والدین سے بڑھ کر عزیز ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے کہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، عبد الرحمن ابن ابی بکر. تو جب ایمان لے آئے تو کسی موقع پر یہ باپ بیٹا دونوں اکٹھے تھے، تو عبد الرحمن نے اپنے والد حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابا جان، آپ غزوہ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تلوار روک لی. جواب کیا دیا تھا حضرت ابوبکر نے کہ خدا کی قسم اگر کہیں تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو کبھی اپنی تلوار نہ روکتا. اس لیے کہ معاملہ تو حق و باطل کا ہے. ہم آدھا اللہ و آدھا رسول و آدھا دین، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، ان کے ساتھ تو رعایت ہونی چاہیے. لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ کہیں آپ کو راہ چلتا کوئی شخص نظر آئے غیر مسلم تو آپ تلوار سے اس کی گردن اتار دیں. یہ آپ کو اختیار نہیں دیا. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو اگر اللہ کے رسول کے لیے تو یہ ہے اتباع. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے. تو حضرت عمر نے جب حضور سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہوں؟ حضرت عمر نے تھوڑا اپنا جائزہ لیا. اس روایت میں ہے کہ آپ نے کچھ توقف فرمایا اور پھر فرمایا الان، ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. اس لیے کہ انسان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے. اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والدین کو، اس کی بیوی کو، اس کے اولاد کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اس کی زندگی کسی طرح بچ جائے. قیامت کا نقشہ بھی تو قرآن نے کھینچا ہے نا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بیٹوں سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں ہوتا. اس دن یہ مجرم چاہیں گے کہ فدیے میں ان کے بیٹوں کو جہنم میں جھونک دو. وہ صاحبتی ہی واقعی، اس کی بیوی کو، اس کے بھائی کو، اس کے والدین کو، سب کو جہنم میں جھونک دو، کسی طرح مجھے بچا لو. ثم ینجی، تو انسان کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں. تو یہ دو چیزیں اگر جمع ہوں تو اتباع ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، تو اتباع کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے کہ جس میں صرف چند معمولات زندگی میں حضور کی نقش قدم کی پیروی ہی اتباع نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دھن میں اپنی زندگی بسر کی تھی، اس قرآن کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اس بنیاد پر ایک انسانی معاشرے کو قائم کر کے دکھا دینا، جب تک اس رستے کے ہمراہی نہیں بنیں گے، شہادت علی الناس. ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اسلام کو غالب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کے لیے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. اب اس سوال کا کوئی جواب میرے اور آپ کے پاس ہے تو گویا کہ ہم قالوا معذرۃ الی ربکم، تو قیامت کے دن ہم پھر معذرت کر سکتے ہیں، پروردگار میں نے تو اتباع کے اس پہلو کو لیا تھا کہ جو ہماری پوری زندگی پر محیط تھا. تو یقین اللہ تعالیٰ بھی غفور و رحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا. صرف دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے. ایک تو مجھے کہا گیا تھا کہ، بلکہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کہ یہ عاصمہ جہانگیر، اس کے حوالے سے یہ بات بڑی اب زبان زد عام ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم بنائے جانے کا معاملہ ہے، اس میں شاید ان کے نام کو ان پر غور کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے اخبارات میں بھی کوئی اشتہارات شائع ہوئے تھے، لیکن مجھے حافظ عاقب سعید صاحب نے کہا تھا کہ ایک پرفارمر ہے، بلکہ پرفارمر نہیں ہے، ایک لیفلٹ ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں. عاصمہ جہانگیر کو ممکنہ طور پر نگران وزیر اعظم بنائے جانے کے خلاف 8 فروری آج جمعۃ المبارک کو یوم احتجاج، اور یہ متحدہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے اس کو عام کیا گیا، اور تقریباً تمام مساجد ہی اس کو گویا کہ اپنے جو بھی اس میں شریک ہیں اس اجتماع میں ان سے کنسنٹ بھی لیں گی. اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو باتیں اس میں نوٹ کی گئی ہیں اگرچہ خاصہ طویل ہے، اس میں کافی وقت نکل جائے گا، لیکن عاصمہ جہانگیر ہیں کون؟ 17 مئی 1986 کو اسلام آباد ہوٹل میں منعقدہ سیمینار میں ملک میں شرعی قوانین کے نفاذ کی مخالفت انہوں نے کی تھی، اس خاتون نے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاہل کے الفاظ استعمال کیے تھے. یہ آن ریکارڈ ہے. اور جب پوچھا گیا ان سے کہ یہ کام کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو امی کا ترجمہ کیا تھا, امی جاہل کو کہتے ہیں. معاذ اللہ. اب یہ گویا کہ ایک حوالے سے جسے آپ کہیے کہ توہین رسالت, اور اس کے پورے زمرے میں آتا ہے کہ حضور کے لیے یہ الفاظ. اسی طرح روزنامہ جنگ لاہور 26 جون 1986 کو شائع ہونے والی یہ خبر میں آسمہ جہانگیر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ ان کے شوہر قادیانی ہیں اور اس میں وہ کوئی غرض نہیں سمجھتی. حالانکہ قادیانی جو ہیں وہ تو ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور اگر خارج ہیں تو نکاح تو باقی نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود ببانگ دہر وہ خاتون جو ہے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے. اسی طرح آسمہ جہانگیر اس انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو منہدم کرنے کے لیے امریکہ, اسرائیلی اور بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں. ان کے جو بیانات عام طور پر اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں اس سے ان کے اس کی ذہن سازی جو بھی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس طرح اور بھی کئی باتیں ہیں, آپ حضرات اخبار میں بھی چونکہ اشتہار آیا اس کو پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ کہ اس کو بہرحال مجھے کہا گیا تھا کہ آپ تمام حضرات جو بھی یہاں موجود ہیں ان کو یہ پڑھ کر بھی سنا دیا جائے اور آپ کی تائید حاصل کی جائے کہ اگر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو نگران وزیر اعظم بنایا جانے کا فیصلہ, تو ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے مخالف ہیں. آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.